بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هي كتاب إكمال الشيم كيف عبارتها؟ اسكو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو باتیں ہم سے متعلق ہیں، ہمارے کام کی ہیں، ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اس میں ہے 20واں باب، استدراج کے بیان میں. مولا تعالی شانہو کے احسان اور اپنے روزانہ احسان سے ڈر کہ مبادہ یہ تیرے لیے استدراج ہو. چنانچہ فرماتا ہے، ہم درجہ بدرجہ ان کو اتاریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں گے. یہ ایک عبارت ہے، آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. دوسری عبارت ہے، مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آوے اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے کہ اگر یہ بات بے ادبی کی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی امداد منقطع ہو جاتی، کیونکہ کبھی ایسی طرح مدد منقطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی، صرف زیادتی کو ہی روک دیتا ہے، اور کبھی بارگاہ سے دوری کے مقام پر ٹھہرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا، اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ خیر دو عبارتیں تھیں استدراج کے بیان میں. اس کے متعلق قرآن کریم میں جہاں تذکرہ ملتا ہے اور احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے، واقعات وغیرہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر پھر اس عبارت کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اس کا کئی جگہوں پر ذکر ملتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اب گویا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آیتوں کا مثلا ترجمہ اگر ہم دیکھ لیں سامنے، کہ ما اصاب من مصیبت یا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں. تکلیفوں میں بھی دو قسم کی تکلیفیں، بعض نظر آنے والی، بعض نظر نہ آنے والی. آج ہمارا تذکرہ جو ہے وہ صرف ایک ہی عنوان سے چلے گا، نظر نہ آنے والی تکلیفوں کے بارے میں، کہ جو بھی تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں، تکلیفوں میں ظاہری تو جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کبھی کوئی خوف کی حالت آ جاتی ہے، کبھی فاقے اور تنگی کی حالت آ جاتی ہے، کبھی اموال میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، پیداوار کی قلت ہو جاتی ہے، تو نظر آنے والی ہیں. تو بعض وہ تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں جو نظر آتی ہیں، انسان ہر ایک محسوس کر لیتا ہے کہ یہ تکلیف اور پریشانی ہے. اب وہ جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اس کا سبب قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اعمال کی وجہ سے ہونے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا، ایک طرف حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کے بقدر آزمائشیں آتی ہیں. تو ایک طرف یہ کہا گیا کہ اللہ والوں پر اور صلحاء پر، جو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، صلحاء اور صدیقین ہیں، ان پر آزمائشیں سخت قسم کی آتی ہیں. ایک طرف قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اعمال، جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہیں. بہرحال یہ ایک مستقل، جیسے میں نے بتایا کہ ایک مستقل عنوان ہے کہ دنیا میں پریشانیوں کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. کبھی دنیا میں پریشانیوں کے اور تکلیفوں کے اسباب ہوتے ہیں انسان کے اعمال کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ جس کو اس کو جس درجے پر پہنچانا چاہتا ہے اس درجے تک وہ پہنچا نہیں اعمال کے ذریعے، چاہے بہت مجاہدے کر رہا ہوں, بہت محنتیں کی, مجاہدے کیے, اعمال صالحہ کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام مقرر کر دیا ہے آخرت میں, اس مقام تک ابھی پہنچا نہیں. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے دنیا میں پریشانی اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں تکلیفوں کے, پریشانی کے, تاکہ وہ ان درجات تک پہنچ جائیں. تو یہ تو بعضوں کے لیے دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں رفع درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسا کہ انبیاء علیہ السلام, اولیاء وغیرہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور بعضوں کے لیے یہی دنیا کی تکالیف یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. گناہ ہے تو گناہ معاف ہو گئے. تو بعضوں کے لیے رفع درجات, یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں, بعضوں کے لیے یہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو گئے, اور بعضوں کے لیے یہی ظاہری تکلیفیں دیکھنے والے کو ہر ایک کے لیے وہی نظر آتی ہیں کہ ہاں یہ بھی تکلیف سے گزر رہا ہے, یہ بھی تکلیف سے, یہ بھی بیمار ہے, یہ بھی بیمار ہے, اس کے ساتھ بھی یہ نقصان پیش آیا, اس کے ساتھ یہ نقصان پیش آیا. دیکھنے والوں کی نظروں میں سب برابر نظر آتے ہیں, لیکن ایک کو کسی نے گالی دی اور دوسرے کو کسی نے گالی دی. ایک طرف یہ تھا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندہ تھا, اور ایک طرف وہ تھا جو فسق و فجور میں مبتلا تھا. ظاہراً شکل ایک ہی نظر آتی ہے, دیکھنے والے اس میں فرق نہیں پہچان سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس میں فرق ہوتا ہے. اور حقیقت کے لحاظ سے ایک فرق جس کو ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رفع درجات کا ذریعہ ہو کوئی تکلیف, یا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے کوئی تکلیف, تو اس تکلیف میں انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانب توجہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. اب یہ ایسی ایک علامت ہے جو بہت سے لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی کہ کوئی شخص تھا بیمار تھا, کوئی شخص تھا جس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور حالت اس کی بدل گئی, اس کے بعد ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے اب وہ دیندار بن گیا, اس کے نمازوں کا اہتمام بڑھ گیا, اعمال صالحہ کا اہتمام بڑھ گیا. یہ عام ہوتا ہے, بہت سو کے گھروں میں یہ معاملات پیش آئے ہوں گے, بہت سو کے جاننے والوں میں معاملات پیش آئے ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاندان میں کوئی معاملہ پیش آیا تو اپنے اعمال انسان نے درست کر لیے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہ جو تکلیف پہنچی ہے یہ سزا نہیں تھی, یہ سزا نہیں تھی, اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی تاکہ وہ رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی بڑھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. یہ ہے سزا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام, ایک ہی شکل ہے دونوں کی, ایک کے لیے انعام ہے, ایک کے لیے سزا ہے. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر, چاہے خشکی کا علاقہ ہو یا سمندر کا علاقہ, سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے, لوگ ڈوب جاتے ہیں, طرح طرح کی تکلیفیں وہاں بھی آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر, یا سمندر کے ارد گرد کے علاقے, بحر سے مراد. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی کا علاقہ یا سمندر کا علاقہ, ہر طرف فساد, پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں, آزمائشیں ظاہر ہو چکی ہیں, کھلے عام ہونے لگی ہیں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے بعض اعمال کا کچھ مزہ چکھا دے. یہاں تک اگر آیت ہوتی تو انسان سوچتا ہے اچھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کا معاملہ آ گیا. لیذیقہم بعض الذی عملوا, بعض الذی عملوا, تمام گناہوں کی سزا تو دنیا میں آتی نہیں, بعض اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کچھ حصہ اس کا چکھا دے. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی, حکمت یہ بیان فرمائی, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ رجوع کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے لگ جائیں. تو یہ دنیا میں پریشانیوں کا آنا, تکلیفوں کا آنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک اعلان ہے کہ دیکھو ابھی بھی اپنے آپ کو درست کر لو. اگر دنیا میں راحت ہی راحت ہوتی, آرام ہی آرام ہوتا, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ کی چیز نہیں پائے گی. یہ تنبیہات ہوتی ہیں, یہ تنبیہات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, بیماری ہے, آزمائشیں ہیں, تکلیفیں ہیں, کہ ان کے ذریعے سے انسان, لعلہم یرجعون, کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان اپنے عجز کا اظہار ہوتا ہے, اپنا عجز اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے, دنیا کی حقیقت, دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. جب اموات ہو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے اچھا چلو ہمیں بھی جانا ہی ہے, چلو فلانے کا انتقال ہو گیا, اتنے بڑے بڑے مشائخ دنیا سے چلے گئے, چلو اب وہاں جا کر ان سے ملیں گے. آخرت کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے. اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز دنیا میں جو تکلیف پہنچی وہ ہمارے لیے اصل میں وہ تکلیف نہیں بلکہ اصل کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اسی کو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں, الحزب العظم میں بھی دعا لکھی ہوئی ہے, الشر والشر لیس الیک, جس کے معنی یہ ہے کہ برائی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہم بہت سی چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہراً وہ بری معلوم ہوتی ہیں, ہمارے لحاظ سے تکلیف معلوم ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے وہ کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ انعام ہے, جس کو ہم پہلے بھی آ چکی ہیں اس کی مثال, کہ جس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی علاج کرتا ہے سرجری کرنے کے لیے, جیسے کوئی سرجن ہوتا ہے وہ جب کاٹتا ہے تو کاٹتے وقت یہ نظر آتا ہے کہ ہاں جسم کے کسی حصے کو وہ کاٹ رہا ہے, لیکن وہ آگے راحت پہنچانے کے لیے یا بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے کاٹ رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں یہ تکلیفوں کا سلسلہ, آزمائشوں کا سلسلہ, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہوں گے, اس تکلیف کے ذریعے سے بھی درجات بلند ہوں گے, اور لعلہم یرجعون, تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں انسان اضافہ کر لے اور اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ ایک بہت بڑا, اور کئی واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوا تھا. کئی ایسے حضرات بیچارے ہمارے جاننے والوں میں بھی تھے کہ پہلے بہت زیادہ دینی حالت کوئی بہت اچھی نہیں تھی, لیکن پھر ایک مرتبہ ان پر کوئی طبیعت ان کی خراب ہوئی اور ایسا ہوا کہ اب ڈاکٹروں کے لحاظ سے پتہ نہیں جان خطرے میں ہے, پھر درست ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور پھر دیندار ہو کر نیک صالح ہو کر پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا, پھر انتقال ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر کے دنیا سے بلایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. بہرحال اسی طرح کی ایک روایت, احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, ایک روایت ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں وہ تو اس کے متعلق روایات مختلف ہیں, لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو سزا دینی ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا بھی رہتا ہے تو کوئی سزا نہیں آتی. ہماری نظر کیا ہے اور حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا گناہ کیا سزا نہیں, اچھا اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہوا. عام طور پہ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھا جرم ہوتا تو کوئی پکڑا جاتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو امسک عنہ بذنوبہ, اس کے گناہوں کو اس پر رہنے دیتے ہیں, تکلیفیں نہیں آ رہی, بیماریاں نہیں آ رہی, پریشانیاں نہیں آ رہی, تاکہ گناہوں میں وہ بڑھتا رہے یہاں تک کہ پورا بدلہ اس کو گناہوں کا اور سزاؤں کا پورا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا پورا حساب لیا جائے گا. یہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایک مولوشیم نے, کہ بسا اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, اور یہ سوچتا ہے اچھا کوئی مواخذہ تو ہوا نہیں, کوئی پکڑ نہیں آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انعام میں کمی نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں دیکھو یہ خیال نہ کہ یہ استدراج نہ ہو, سنستدرجہم, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. استدراج کے ایک معنی تو عام طور پر ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ خرق عادت, کوئی عمل کسی سے وجود میں آ جائے جو نیک صالح نہیں ہوتا فساق فجار سے, لیکن استدراج کے معنی استدراج ڈھیل دینا. اس کی شاید ہم مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے مچھلی, اگر کسی نے مچھلی پکڑی ہو تو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈالتے ہیں, کانٹا ڈالنے کے بعد بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مچھلی اس میں آ گئی تو اس کانٹے کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر مچھلی شروع میں بھاگے گی تو وہ ذرا اس کو ڈھیل رہے گی, تو کانٹا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی دیر وہ مچھلی دور جائے گی, اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا آہستہ 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 کھینچ لیتے ہیں. تو یہ ہے استدراج, کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے, ڈھیل دی جاتی ہے کہ اچھا ذرا اور چلے جاؤ اور چلے جاؤ. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا دور جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی ہے اور توبہ کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈھیل دینے کے بعد آہستہ آہستہ اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, جس کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اللہ تعالیٰ انعامات دنیا میں دیتے رہتے ہیں, جب گناہوں میں ابتلا زیادہ ہو گیا اور گناہ میں زیادہ, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نصیحتیں, قرآن و حدیث, انبیاء کی تعلیمات, نسوا ما ذکروا به, جن باتوں سے ان کو نصیحت کی جاتی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا, نسوا, اس کی لاپرواہی کی, نسوا ما ذکروا به, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, یعنی کہ سزائیں آ گئیں. فتحنا عليهم ابواب كل شيء, فتوحات, فتحنا عليهم ابواب كل شيء, تو ہر طرح کی فتوحات ہم نے ان کو دے دی, مال میں کثرت, مال میں کثرت ہے, راحت ہے, عافیت ہے, ہر طرح کا سکون ہے, اور ہر طرف سے اعزاز ہے, لوگ اعزاز کے ساتھ, عزت, مال, یہ انسان چاہتا ہے دنیا میں, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, اور انسان سمجھتا ہے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. یہاں تک کہ یہ قرآن کی آیت میں سب صاف صاف بتا دیا گیا, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, یہاں تک کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی نعمتیں تھیں اس پر وہ اترانے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھو ہمیں یہ ملا ہے, دیکھو ہمیں یہ ملا ہے, ہمارے پاس یہ ہے. فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. جب اللہ کی وہ پکڑ آتی ہے پھر کوئی موقع نہیں ہوتا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, پھر تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ موقع پھر توبہ کا ہوتا بھی نہیں. تو یہ اب یہاں پر بہرحال آج جو تذکرہ کرنا تھا, اب وقت تو زیادہ نہیں رہا, لیکن بہرحال یعنی ہم مختصر ان اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں, چونکہ اصل تو یہی ان کی بات کو سمجھانا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. پہلی بات تو یہی ہے, انسان یہ سوچتا نہیں تھی کہ میں صبح اٹھا تھا, صبح نماز پڑھ لی فجر کی, ناشتہ کر لیا, اپنے مشاغل میں لگ گیا, اوقات پر ظہر کی نماز وقت پہ پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب عشاء, میں نے تو کوئی گناہ تو نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ. تو وہ تو بات کی چیز ہے کہ سزا کیا ہے اور سزا کس طرح کی آتی ہے, وہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے نہیں کیا. اس کو پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ہم بہت سی چیزوں کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب, ہم کہتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم مان لیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کلو بنی آدم خطاء, تمام انسان گنہگار ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو کم از کم اس درجے میں ہمیں پہلے درجے میں یہ تو ماننا ضروری ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, ہم چاہے پہچان سکیں یا نہ پہچان سکیں, اس کو تو ماننا ضروری ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہوتے ہیں جو بار بار کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی التوبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام نبی التوبہ, کثرت سے توبہ کرنے والے. ایک تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے توبہ آسان کر دی گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے توبہ کرنے والے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ کی مجلس میں بسا اوقات, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہیں صرف وعظ اور تذکیر ہی کے نہیں بلکہ بسا اوقات ویسے ہی, اچھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پڑھ رہے ہیں, صحابہ اپنا پڑھ رہے ہیں, تو بسا اوقات ایک ایک مجلس میں صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم گنا کرتے تھے کہ آپ توبہ استغفار سو سو مرتبہ تو ایک ایک مجلس میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ظاہر عملی ایک تعلیم تھی کہ صرف یہ نہیں کہ تم پڑھا کرو, میں پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے صحابہ دیکھ کر خود صحابہ بھی پڑھنے لگتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اس کا اہتمام کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی گئی, پھر ہمیں اعمال میں ہر عمل میں یہ تاکید کی گئی استغفار کا اہتمام کرو, نمازوں میں, نمازوں کے آخر میں, نمازوں کے بعد, وَلِأَصْحَابِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ, رات کے آخری حصے میں الگ الگ اوقات میں استغفار استغفار. یہ اسی لیے کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھو غلطیاں تم سے ہو رہی ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کو بعضوں نے یعنی ظاہری الفاظ کے ترجمہ پڑھ کر لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو لم تذنبوا, اے لوگو اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, لذهب الله بكم, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا اور ایسے لوگوں کو دنیا میں لائے گا جو گناہ کریں گے اور اس کے بعد استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے. اب بعضوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ظاہر ہے, اس کا مفہوم دوسرا بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کا ظاہر ہے کہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم گناہ نہیں کر رہے تو تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم گناہ نہیں کر رہے تو تم غلط سمجھ رہے ہو. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے, کلو بنی آدم خطاء, غلطیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب صرف ہمارا کام یہ نہیں رہتا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, ہمارا کام باقی رہ گیا کہ ہم پہچانیں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. اب غلطیوں کو کیسے پہچانیں, غلطیاں کیا ہوتی ہیں, کہ بسا اوقات اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران اب ہم نے نماز کا کتنا اہتمام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع عطا کیا تھا اور ہم نے اس کا کتنا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اوقات دیے ہیں اور عبادت کے کتنے مراحل آسان کیے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں کہ ایک وضو کرنے کے لیے ان کے لیے کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں, کتنے ہیں جو وضو اور تیمم دونوں سے محروم ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ آسانیاں رکھی ہیں, نماز میں ہم کس قدر دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں, نماز کے اندر اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم اس کا کتنی قدر کرتے ہیں, جس کو قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال یعنی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دیکھا جائے کہ انعامات کی اتنی زیادہ کثرت اور ہماری طرف سے غفلت, یہی بہت بڑی غلطی ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اتنی کثرت اور ہماری طرف سے غفلت کہ ہمیں یہ احساس نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے, یا یہ کہ ہم اس کا شکر ادا نہ کریں, یا عبادتوں کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا نہ کریں, یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھا نماز روزے کے علاوہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے, معاملات میں ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو, ہم گھر کے معاملات میں کہاں غلطی کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو. یہ خود معلوم نہ ہونا ایک جرم, اور جہاں غلطی کرتے ہیں وہ دوسرا جرم. بہرحال تو غلطیاں, انسان کو اپنے آپ کی غلطیاں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی پہچان علم سے ہوتی ہے. اور بڑی چیز اسی وجہ سے خاص طور پہ قرآن و حدیث میں جس کی تاکید کی گئی, کونوا مع الصادقین, کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جنہیں دیکھ کر, اصل جو بڑی چیز دین میں ہے اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کر انسان سیکھے. السعید موعظ بغیرہ, جس کا بھی ذکر آیا تھا حدیث, کہ نیک بخت وہ سمجھا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو دوسروں کو دیکھ کر خود سبق حاصل کرے, عبرت حاصل کرے. اب صحابہ کا طریقہ وہی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا, صحابہ نے دیکھا, اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیا. بس دیکھ کر سیکھنا, دیکھ کے اس کے مطابق عمل کرنا, تو یہ اصل بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچانے. اسی وجہ سے مشائخ نے جو لکھا ہے کہ بڑی چیز انسان کی مشائخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا بڑا فائدہ, انسان سب سے پہلا فائدہ جو بڑا فائدہ حاصل کرے وہ یہ کہ اپنی غلطی کو پہچاننے لگ جائے. یہ نہیں کہ اب اصلاح ہو گئی مکمل, ہاں غلطیوں کو پہچاننے لگ گیا میں, یہ ایک بڑی چیز ہے. اب وہاں جب غلطی پہچاننے لگ جائے گا تو پھر ٹھیک ہے, اب مرحلہ ذرا آسان ہوا کہ اچھا پتہ چلے گا یہ کرنا کیا ہے, اب انسان اس کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے طور سے درست کرنے کی کوشش کرے گا. بعض اعمال ظاہرہ ہوں گے, نظر آنے والے اعمال ہوں گے, جہاں غلطی ہو رہی وہ تو ٹھیک کر لے, اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, دیکھا فلانا اس طرح نماز پڑھتا ہے میں اس طرح پڑھ رہا ہوں, اچھا میری یہ غلطی, دوسروں کی غلطی نکالنے کے لیے نہیں, یہ دیکھے کہ میں غلط ہوں, اچھا ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. یہ تو ظاہری اعمال ہوئے, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, انسان وہاں غلطی کر رہا ہے, نیت کی خرابی ہو گئی, ریاکاری ہو گئی, کبر ہو گیا, عجب ہو گیا, کسی کی تحقیر آ گئی, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نظر نہ آنے والے دل سے متعلق چیزیں ہیں. یہاں بہت سی مرتبہ انسان اپنی غلطی پکڑ نہیں سکتا, لیکن ظاہری واقعات جو اس کے ساتھ پیش آتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا اور غصہ آ گیا, کسی نے کچھ کہا اور اچھا یہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, یعنی ایک برا لگتا ہے انسان کو, کس بات پر برا لگا, کیا یہاں پر برا لگنے کا حق تھا, شرعاً اس کو برا لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ چیزیں انسان خود اپنی زندگی میں پہچانے. عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے میری سب غلطیاں بتا دے, تمہارے اندر یہ غلطیاں ہیں. یہ طریقہ مجرب نہیں, یہ طریقہ اصل طریقہ نہیں, اصل طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے, کہ انسان دوسروں کو دیکھے, ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے, یہ دیکھے کہ اچھا ان کا یہ طریقہ میرا یہ طریقہ, دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرے, یا طریقہ دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا تو واقعات, ہمارے اکابر کے واقعات اس سلسلے میں وہ موجود ہیں, ان کو انسان پڑھے اور اس کے مطابق دیکھے کہ کہاں انسان غلطی کر رہا ہے, اپنی غلطیوں کو پہچاننا یہ بڑی چیز ہے. بہرحال ایک تو یہ چیز ہو گئی, دوسری چیز جو اصل ہمارا عنوان تھا وہ یہ کہ غلطیوں پر سزا کا آنا, بسا اوقات وہ سزائیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں, اور بسا اوقات سزائیں وہ ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اب غلطیوں کا احساس تو بزرگوں کی خدمت میں رہ کر حاصل ہو گیا تھا, تو ایک بزرگ سے سوال یہ کیا کہ ہم غلطیاں اتنی کرتے ہیں, اتنی کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی پکڑ یا مواخذہ ہے ہی نہیں, تو یہ یعنی کیا یہ ہمارے ساتھ کوئی خیر ہے یا شر ہے کہ کوئی مواخذہ نہیں ہو رہا حالانکہ اتنی غلطیاں ہم کر رہے ہیں. ایک نعمت تو حاصل تھی کہ غلطیوں کا احساس تھا, لیکن دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیوں نہیں آتی. تو بزرگ نے جواب میں یہ فرمایا کہ کتنی اللہ کی طرف سے تم پر سزائیں آتی ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں کہ سزا ہے. اب وہ رخ بدل گیا, کتنی سزائیں تم پر ایسی آتی ہیں جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ سزا ہے. پھر انہوں نے سمجھایا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں تلاوت قرآن نہیں ہو سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سی مرتبہ نماز پڑھتے ہو اور نماز میں جو دھیان لگنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سی مرتبہ تمہیں قیام اللیل کی توفیق نہیں ہوتی؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سی مرتبہ تم کوئی عمل کرتے تھے یا کوئی خاص دنوں میں کوئی اعمال کرتے تھے, ان اعمال کی اب توفیق نہیں ہو رہی, یا جس طرح دوسرے ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلاف جس طرح ان اوقات کو وصول کیا کرتے تھے اس طرح نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے ہم سب اپنے بارے میں سمجھ سکتے ہیں, ہم سب کے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ ہم کس کس جگہ پر ہیں. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہی ہے, لیکن یہ نظر نہ آنے والی سزا ہے اس لیے اس کو لوگ سزا نہیں سمجھتے. انہوں نے فرمایا کہ مال میں کمی کا آ جانا, کسی بیماری یا تکلیف کا یا ظاہر نظر آنے والی تکلیف کا آ جانا, وہ سزا تو بہت ہلکی ہے, وہ تو اہون ہے, اس لیے کہ اس سزا سے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذرا سی تکلیف پہنچی تو ثواب بھی مل گیا. لیکن یہ جو سزائیں ہوتی ہیں, توفیق کا سلب ہو جانا, اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی یا ان میں حلاوت کا سلب ہو جانا, یہ سزا اس سے زیادہ بہت بڑھ کر ہے, اس لیے کہ اس کا نقصان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور ظاہر ہے انسان یعنی اس کی وجہ سے اور زیادہ دین سے دور ہونے لگ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سزا بہت بڑھ کر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت مشہور ہے اور انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو ہم مشاغل پر ہم اگر نظر رکھیں کہ کیا ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا, یعنی اپنے بارے میں ہم سوچیں ہمارے ساتھ کیا حال ہے, کیا ہمارے ایسے مشاغل ہیں جو ہمارے بالکل فضول ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں؟ اگر ہمارے مشاغل میں ایسے مشاغل ہیں تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے لحاظ سے, اور ظاہر ہے ایک بڑا اونچا مقام ہے ان کا. فرماتے ہیں من علامت مقت اللہ للعبد, اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ناراضگی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں, بجائے وہ جنت حاصل کرنے کے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے, وہ اور یعنی دنیا کی چیزوں میں ظاہر ہے غفلت والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ناراضگی کی علامت. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ تعلق کی علامت یہ ہے کہ اس کے مشاغل اس کے اوقات سے زیادہ اس پر ڈال دیے جائیں. اس کو بسا اوقات لوگ بوجھ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے مشاغل اس کے اوقات سے زیادہ ہوں, اس کے وقت میں وہ مشاغل پورے نہیں ہوتے. فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا کہ مشاغل زیادہ, مشاغل سے مراد یعنی اس کے دینی فائدے کے لحاظ سے ایسے مشاغل جس میں کوئی دینی فائدہ ہو, تو ان مشاغل کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں کہ اس کو فرصت ہی نہیں ملتی فضولیات کے سوچنے کی, وہ تو اپنے دینی اپنے مشاغل ہی میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر انعام ہے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے, بڑی عجیب شخصیت ہے وہ بھی. ان کے واقعات ہم تو ان کو شاید بہت سے لوگ اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں, لیکن اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں, فقیہ ہیں, بڑے بزرگ ہیں. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ اپنے وقت کے ظاہر محدث فقیہ عالم سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا چونکہ ان کے مشاغل اس قسم کے تھے دینی, تو دوسروں کے ذمہ داری دے کر انہوں نے تجارت وغیرہ کے مشاغل تو دوسروں کے ذمہ دے رکھے تھے تاکہ کسی سے حکومت وغیرہ سے کبھی کچھ لینے کی نوبت نہ آئے, اپنا گزارا خود کریں گے, ہمیں حکومت سے کچھ نہیں لینا. ان کا عجیب واقعہ, محمد ابن عون رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں وہ بھی, انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک مرتبہ جیل میں ڈالا گیا. وہ بھی عجیب واقعہ ان کا کہ تجارت کسی کے حوالے کی ہوئی تھی, تو ان کی تجارت میں ہوا یہ کہ وہ شہد تھا یا زیتون کا تیل تھا, اس طرح کا کوئی معاملہ تھا, اصل تاریخی واقعہ ہے واقعے کے طور پر. تو کئی برتنوں میں وہ تیل یا شہد لایا گیا, وہ خود تو اپنے دینی مشاغل میں تھے. ہوا یہ کہ ان میں سے کسی ایک میں چوہا مرا ہوا ملا, کام کرنے والے تھے بیچارے کام کرنے والوں کا, تو یہ انہوں نے اس چوہے کو نکال دیا, پھینک دیا. ان کو بعد میں آ کر بتایا کہ اس طرح ہوا تھا. اچھا, اب وہ جس تیل کے اندر وہ مرا ہوا چوہا تھا وہ تو ہم بیچ نہیں سکتے, وہ تو معیوب ہو گیا, اور یہ پتا نہیں کہ ان میں سے کس کے اندر تھا, یہ کوئی بھی تیل نہیں بیچا جائے گا. اب ظاہر ہے قرض لیا ہے, اتنی بڑی مقدار میں لیا ہے, کئی برتنوں میں ہے, یعنی ہزاروں کی مقدار میں بیان کیا جاتا ہے, اتنے سارے برتنوں میں ہے. اب اگر اسے آگے بیچتے ہیں تو دھوکہ ایسے کہ پتہ نہیں وہ چوہے والا کسی کے پاس سے لے جائے گا. فرمایا کچھ بھی نہیں بیچنا, مقروض ہو گئے. اب جس کے پاس سے رقم لی تھی انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا, اسلامی حکومت تھی کہ رقم کا مطالبہ کیا. اب رقم کا مطالبہ کیا تو میرے پاس تو ہے نہیں, قرض کسی سے ابھی لینا نہیں, اس لیے کہ پہلے ہی مقروضوں میں کہاں سے ادا کروں گا, حالانکہ ان کے ماننے والے بے شمار, ان کے شاگردوں کا بڑا مجمع. لیکن آخر اسلامی حکومت کے لحاظ سے قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ اچھا آپ ادا نہیں کر سکتے, تو تو پھر آپ کو قید کیا جائے گا. ٹھیک ہے, قید میں جا رہے تھے تو فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ یہ کس گناہ کے جرم میں مجھے پکڑا گیا ہے. ان کو یہ ایک ایک چیز کا کتنا احساس رہتا, وہی گناہ اور اس کے سزا, حالانکہ گناہ نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن عون رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس گناہ کے جرم میں مجھے پکڑا گیا, آج سے 40 سال پہلے, ہم تو 2 دن پہلے کا, 1 گھنٹہ پہلے کا شاید بھول جاتے ہوں گے, آج سے 40 سال پہلے میں نے کسی شخص کو تانا دیا تھا فقر کا. وہ بیچارہ مفلس تھا, تو 40 سال پہلے اس وقت تو میری سمجھداری بھی ویسی نہیں تھی, تو میں نے کسی کو تانا دے دیا تھا اور اس کو میں نے ایک فقیر یا اس طرح مفلس کے لفظ سے بلا پکار لیا تھا. اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ مفلس ہونے کی صورت میں جیل میں مجھے ڈالا جا رہا ہے. فرمایا کہ میرے اس جرم کی سزا ہے, کسی کا کچھ کوئی قصور نہیں ہے, یہ اس جرم کی سزا ہے. یہ محمد بن عون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو سننے والوں میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں, وہ تھے, وہ واقعتاً جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ یہ حضرات وہ تھے جن کے گناہ اتنے کم ہوتے تھے کہ ان کو یاد رہتا تھا کہ وہ ایک ہی گناہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ جرم میں پکڑا گیا, ہمارے گناہ اتنے زیادہ کہ ہمیں نہیں پتا کون سے گناہ کے جرم میں ہمیں کیا سزا مل رہی ہے. ایک تو یہ احساس کا ہونا کہ اس گناہ کے جرم میں مجھے پکڑا گیا, یہ ہے اصل چیز جو یہاں پر جو انہوں نے جو جہاں سے ہم نے مضمون شروع کیا تھا, کہ ایک تو اپنی غلطی کا احساس اور یہ جب سزا کے آئی تو یہ محسوس ہو جائے کہ ہاں اس جرم کی سزا میں مجھے پکڑا جا رہا ہے. حیات گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے, ان واقعات سے بڑی عجیب سبق ملتے ہیں. یہی محمد بن سیرین, یہ اس جس زمانے میں وہ جیل میں تھے تو اس وقت اس زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, ان کا انتقال ہوا, ان کی وصیت تھی کہ میرا غسل کے غسل اور جنازے وغیرہ کا انتظام جو ہے وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے. اب یہ جیل میں ہے, ان سے کہا گیا, کہا کہ میں تو مقید ہوں, میں تو نہیں آ سکتا, ان کی وصیت ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, آپ کو جانا ہے. حاکم سے لوگوں نے اجازت دی, حاکم نے کہا ضرور چلے جائیں, اس لیے کہ سب جانتے تھے ان کے مقام کو. انہوں نے کہا نہیں, حاکم کو کیا حق ہے کہ وہ مجھے چھوڑے, جس کے قرض تھا, جس کی وجہ سے جس کا حق ہے میرے ذمے, وہ اگر کہے گا تو اس سے جا کر لوگوں نے بات کی, ہاں ضرور چلے جائیں. ان کا ٹھیک ہے, تو ان کی اجازت سے پھر وہ گئے. یہ ان حضرات کا یعنی اہتمام تھا کہ دیکھو, یعنی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس مقام کے آدمی ہیں, کتنے ماننے والے, یہ تھا کہ نہیں ان کا حق ہے تو وہ حق والے سے ہی اجازت لی جائے گی, تب میں جیل سے جاؤں گا. وہ گئے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے وغیرہ کا اہتمام فرمایا. خیر, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے, یعنی باتیں تو چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس میں سبق ملتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مشہور واقعہ جو ہوا تھا وہ جنگ آزادی وغیرہ کا, حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو نہیں پکڑا گیا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی کسی نے نہیں پکڑا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے لیے مقید ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی کی بات, چاہے وہ واقعہ جو بھی تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مشاورت ہو رہی تھی تو مجھے اس معاملے میں قدم آگے بڑھانے میں تردد تھا, اس تردد کے جرم میں مجھے 6 مہینے سزا ملی ہے قید کی. یہ حضرات کہاں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اپنی کن غلطیوں کو پہچانتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی, حالانکہ انہوں نے یعنی تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا تھا, پھر ان کے ساتھ موافق ہو گئے تھے, لیکن بس یہ فرماتے ہیں مجھے چونکہ اس میں تردد تھا, وہ میری غلطی تھی, اور ان حضرات کو تردد نہیں تھا, انہوں نے بغیر تردد کے وہ کام کیا, ان کو بالکل کوئی چھو نہیں سکا, اور مجھے تردد تھا تو مجھے اس کی وجہ سے 6 مہینے قید میں رہنا پڑا. یہ ان حضرات کی شان تھی. بہرحال یہ وہی جس کو پہلے بھی تذکرہ آیا تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں, کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم, جب کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, ایک تو اس کو پہچاننا کہ یہ تکلیف اور پریشانی ہے, اور دوسرا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم تو اس کو ظاہر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں, فلانے نے یہ کیا, فلانے سے ایسا ہوا, نہیں, یہ تمام یہ تھا کہ اذا تفقدوا اعمالهم, کوئی امید رکھتے کسی چیز کی یا ظاہر کے لحاظ سے اپنی امید کے خلاف کوئی چیز پاتے, تو تفقدوا اعمالهم, اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ ہمارے اعمال میں ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں صحیح طور پر, ہمیں جس طرح ہمارے اسلاف نے ان کو سمجھا تھا اور عمل کیا تھا, اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.